اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نجیب اشرف کی زیارات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور اب تک کی گفتگو میں ہم نے حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کو دیکھا ہے اور وہاں پہ موجود مقامات کا مشاہدہ کیا ہے, اور اب ہم حرم کو مکمل کرنے کے بعد حرم سے باہر جا رہے ہیں. اور حرم سے جب ہم باہر جاتے ہیں یا کسی بھی زیارت کے اسپاٹ پہ یا ہوٹل میں اسٹے کے بعد کہیں جاتے ہیں, تو وہ زیارات دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک پیدل زیارات اور ایک بائی روڈ زیارات. تو پیدل زیارات یعنی نجف کے اندر اندر آپ جتنا گھوم سکتے ہیں اپنی ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے, تو وہ زیارات آج ہمیں انشاءاللہ طے کرنی ہیں. اور ویسے تو جو اس فوٹوگراف میں, اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تقریباً 14 مقامات ہیں, لیکن ہم ان 14 سے زیادہ انشاءاللہ مقامات کی سیر کریں گے, ان کی زیارات کریں گے, اور ان کی لوکیشن یعنی وہ کہاں کہاں موجود ہیں یہ بھی دیکھیں گے, اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے, تاریخی شواہد واقعات ہمارے لیے کیا مثالیں عبرتیں ہیں. حرم مطہر امیر المومنین سب سے پہلے, اور یہ ہم کر چکے. اس کے بعد مقام امام زین العابدین علیہ السلام نمبر 2, نمبر 3 صافی صفا یمانی, نمبر 4 ہود و صالح علیہ السلام کی قبر مبارک, لیکن یہ ہم نہیں کریں گے آج کیونکہ ہم اس کو وادی السلام میں کور کریں گے جو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. تو حرم مطہر امیر المومنین نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہم کر چکے, اور ہود و صالح ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو وادی السلام میں شامل کر کے ان کی زیارات سے متعلق گفتگو کریں گے. نمبر 5 مسجد شیخ طوسی, نمبر 6 مرقد صاحب جواہر, نمبر 7 مرقد کاشف الغطاء, نمبر 9 مسجد ہندی و کتب خانہ آیت اللہ سید محسن الحکیم اور ان کی مرقد, پھر کتب خانہ امیر المومنین و مرقد علامہ حسین امینی, نمبر 11 بیت امام خمینی, نمبر 12 مرقد و مدرسہ آیت اللہ عبداللہ سبزواری, نمبر 13 مسجد شیخ انصاری, اور نمبر 14 کتب خانہ امام حسن علیہ السلام. تو یہ 14 اسپاٹس آپ کے سامنے ہیں, 14 میں سے ہم 12 کریں گے, 2 کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ ہم نے بتلا دی, لیکن اس کے باوجود اس سے ہٹ کر بھی یعنی ان 14 یا 12 سے ہٹ کے بھی انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے. جیسے بیت آیت اللہ سستانی اس میں ہے, لیکن جو 4 مراجع میں سے 3 جو ہیں جیسے سعید الحکیم ہیں اور اسحاق فیاض ہیں, بشیر نچوی ہیں, انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. اسی طرح دیگر چند اور زیارات بھی اس میں ہم شامل کریں گے, لیکن چونکہ یہ فوٹوگراف ہے اور فوٹوگراف میں بائی نمبرز ان کی نشاندہی ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ جو میپ ہے لوکیشن میپ اس میں اسی طرح کے نمبر ڈلے ہوئے ہیں. تو آپ مثلاً یہ 14 آپ کے پاس زیارات ہیں, تو ان زیارات کے لیے آپ کو کہاں جانا ہے؟ ٹھیک ہے, قافلے آپ والے آپ کو لے کے جائیں گے, بہت اچھی بات ہے, ان کے ڈسپوزل پہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اکیلے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کر لے گا, بعض اوقات قافلے والے بھول جاتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے, تو آپ ان کو یاد دلا سکتے ہیں, نشاندہی کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جاتے تو ہیں, کسی وجہ سے کسی دن دیر سے اٹھے یا کسی وجہ سے اس دن نہ جا سکے, مثلا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وادی اسلام نہیں جا سکے آپ. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے, وادی اسلام نہیں گئے, ہماری تو زیارت چھٹ گئی. اب وہ بیچارے 5 دن نجف اشرف میں رہتے ہوئے وادی اسلام خود سے نہیں جاتے ہوئے, ڈرتے ہوئے. اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ شیخ طوسی کے گیٹ پہ آپ جائیں, واکنگ ڈسٹینس پہ جیسے روڈ اینڈ ہوگا سامنے وادی اسلام میں, آپ خود جا کے تھوڑا سا آگے جائیں, سیدھے ہاتھ پہ مرقد ہود اور صالح علیہ السلام میں, کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ تو یہاں یہ دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمت کر کے خود بھی, اور ویسے بھی قافلے والوں کے پاس ڈیزیگنیٹڈ ڈیز ہوتے ہیں, لمیٹڈ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اور جو انہوں نے پہلے سے ایک فارمولا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا وہ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے وہ آپ کو 24 آور انگیج بھی نہیں کرتے. کبھی صبح ہوئی تو رات میں زیارت نہیں ہوئی, رات میں ہوئی تو صبح نہیں ہوئی, کبھی شام میں ہوئی, کبھی دو, کبھی ایک زیارت, کبھی جلدی آ گئے, اس طرح وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جس وقت آپ نہیں جا رہے, یعنی صبح زیارت تھی, انہوں نے کہا کہ اب رات میں مجلس ہوگی, ظہر سے لے کے مغرب تک, زہرین سے مغربین تک, یہ آپ کو 4 گھنٹے 6 گھنٹے مل گئے, تو آپ ان زیارتوں کو ہو کے آ جائیں جو انہوں نے نہیں کر پائے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مقام سے زیارت کر کے نکلتے ہیں تو وہ 1 یا 2 دن آپ کو فری چھوڑ دیتے ہیں. لوگ جو بے وقوفانہ حرکت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شاپنگ, پورا دن 2 دن 3 دن جو ہے وہ شاپنگ میں گزار دیتے ہیں, یا جتنا بھی ٹائم ملتا ہے عموماً لوگ یہی کرتے ہیں. مطلب بالکل ہول اینڈ سول انہوں نے قافلے والوں پہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ جو وہ دکھائیں گے وہ ہم دیکھیں گے, جو نہیں دکھائیں گے ہم آنکھ بند کر لیں گے. شیخ طوسی گیٹ پہ, شیخ طوسی کی مرقد ہے اور شیخ انصاری سامنے ان کی وہ ہے مسجد, ان کا جو ان کی جو قبر مبارک ہم نے آپ کو بتایا, جیسے آپ بابے کبیر سینٹر ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں, لیکن آپ نے قسم کھا رکھی ہوتی ہے جب تک قافلے والے ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں لے جائیں گے, مولانا صاحب انگلی رکھ کے نہیں بتائیں گے یہ صالح کی خبر ہے, یہ ہود کی خبر ہے, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ, ہم اس وقت تک نہیں دیکھیں گے. تو یہ ناکارے خدارا, آپ کے پاس میپ موجود ہے, آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, آپ کے پاس معلومات ہیں, تو آپ جتنی زیارات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ قافلے والے کروا دیں گے اس لیے ہم نہیں کر رہے, پہلا کہ وہ قافلے والوں نے وہ نہیں کروائی تو وہ آپ سے چھٹ گئی رہ گئی. تو ٹھیک ہے, آپ خود بھی کریں, قافلے والے اگر کرائیں تو وہ بھی, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی مرتبہ زیارت کرے. دیکھیں یہ جو 14 زیارات ہیں ان کے جو اسپاٹس ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس کے بعد جو ہم اضافی آپ کو دیں گے وہ اسی میپ میں نقشے میں موجود ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 14 اسپاٹس آپ کے, یہ ہے نقشہ. یہ نقشہ آپ کو بالکل اسنیپ شاٹ لینا ہے آپ کو اپنے ذہن میں اور اس کو یاد کر لینا ہے. میں اجمالی طور پہ آپ کو بتلا لیتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. نجف کو ہم نے 4 میں ڈیوائڈ کیا ہے, مشرق اوپر نارتھ پول ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی میپ جغرافی میں کسی بھی بک میں دکھایا جائے اوپر نارتھ پول ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اور نیچے جو ہے وہ ساؤتھ پول ہوتا ہے, اور آپ نے بچپن میں پڑھا بھی ہوگا سیدھے ہاتھ پہ ایسٹ ہوتا ہے, الٹے ہاتھ پہ ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایسٹ اینڈ ویسٹ, نارتھ اینڈ ساؤتھ کی بات ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو نجف ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرانا نجف. یہ جو لائن ہے یلو, تقریباً سرکولر سمجھ لیں, ریکٹینگل اسکیئر جو بھی ہے, یہ پوری لائن کے اندر یہ ہے پرانا نجف, اور اس کے بعد جو بھی نجف ہے وہ ہے نیا نجف یا آؤٹ سائڈ نجف. تو وادی السلام جو ہے وہ نجف کے اندر نہیں, نجف کے باہر ہے. ٹھیک ہے, نجف میں 4 محلے ہیں, مشرق نارتھ بول کی طرف سیدھے ہاتھ پر, اور اگر آپ باب کبیر سے انٹر ہو رہے ہیں, ہم نے بتایا تھا باب کبیر وہ باب ہے کہ جب آپ انٹر ہوں گے تو جب آپ مولا کی مرقد پہ جائیں گے تو آپ پائندی سے انٹر ہوں گے, اسی کو آپ اپنا 0 پوائنٹ یا ریفرنس پوائنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سوق کبیر, سوق الکبیر, بڑا بازار, اور اسی حوالے سے دیکھیں لکھا ہوا ابھی بازار بزرگ, اور اسی نام کی وجہ سے, اسی بازار کی وجہ سے یہ جو گیٹ ہے, یہ والا گیٹ, یہ والا, دیٹ از کالڈ باب کبیر. یہی ہم نے آپ کو بتایا تھا یہیں سے انٹر ہونا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کو ریفرنس پوائنٹ 0 پوائنٹ بنا لیں ہم, تو ہم کیا کہیں گے, مشرق کا محلہ ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہے, براق ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہے. ٹھیک ہے, مشرق کے ساتھ عمارا اور براق سے آگے ہویش. ٹھیک ہے, یہ ہے باب کبیر. باب کبیر کے سیدھے ہاتھ پہ ایک روڈ جاری ہے جو بالکل اکراس نجف ہے, فرام اینڈ ٹو اینڈ, شارع امام زین العابدین فرام ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से चलेगी वेस्ट की तरफ या वेस्ट से चलेगी ईस्ट की तरफ, शार इमामुल जैनाबदीन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी रोड शार इमाम सादिक है, बट दैट विल एंड अप एट हरम, हरम पे एंड हो जाएगी, फिर हरम से जो रोड चलेगी वो शार सफ़ा कहलाएगी, ठीक है। ये तीन रोडें हैं, इमाम जैनाबदीन वाली रोड जो एंड टू एंड है अक्रॉस द नजफ, शार इमाम सादिक ईट से लेकर हरम तक, और शार सफ़ा जो है हरम से लेकर एंड तक, ठीक है। अब आ जाए नॉर्थ टू साउथ जो रोड्स आ रही हैं, शार तूसी नॉर्थ से आ रही है हरम की तरफ, ठीक है, और शार तूसी ही की डायरेक्शन में अगर आप चलते चले जाएं तो दूसरी तरफ अगर आप निकलेंगे तो वो शार रसूल है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रोड्स आ रही हैं शार तूसी हरम तक, और हरम से आगे शार रसूल, ठीक है। तीन और दो ये पांच रोड्स हो गई। अच्छा, अब आ जाएं इतराफ की रोड, मिश्राक के इतराफ जो रोड है वो शार मोहित, और शार रसूल से आगे है शार बिनातुल हसन, और उससे थोड़ा सा आगे जाके शार मदीना। ये चार जो मोहल्ले हैं दैट इज़ नजफ, ये है ओल्ड नजफ, उसके बाद जो नजफ है वो नजफ नहीं है, जदीद नजफ आप कह सकते हैं। देखिए मसलन जैसे ये है जुदैदा, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नजफ, इट इज़ आउटसाइड नजफ, ठीक है, ये नजफ से बाहर का है। जैसे मस्जिद नबवी के बारे में आपने सुना होगा, अभी जो मौजूदा मस्जिद नबवी है वो किसी ज़माने में मदीना शहर हुआ करता था, और अब जो मदीना शहर है वो मस्जिद नबवी से आगे का है। जब भी हम कहते हैं सकीफ़ा मदीने से बाहर था, लेकिन लोग मस्जिद नहीं ले अंदर था, अंदर अब हो गया है, पहले नहीं था बाहर, पहले नहीं था अंदर, पहले बाहर ही था। तो ये नजफ़ है, और नजफ़ यानी वादी सलाम जो है वो नजफ़ से बाहर है, इसी तरह जुदैदा और बाकी चीज़ें ये बाहर हैं। ये जुदैदा जो है इसके इस तरफ, यानी ये जहाँ पर यह आइकन ग्रीन रंग का बना हुआ है व्हाट्सएप का, यहाँ पर समझ लीजिए एक और मोहल्ला है जिसमें हम यहाँ पे नहीं शो कर सकते, उसको हम कहते हैं जुदैदा सानिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी आएगा आगे कि यहाँ पे मुश्तहिदीन वगैरह के घर हैं, पाकिस्तानियों के मदारिस हैं बहुत सारे। जुदैदा सानिया या शवाफिया भी कहते हैं इसको, अभी इंशाल्लाह इसका तस्करा आगे आएगा। ये मैप देने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ ढूंढें आप मैप पर जाएँ और मैप पर लोकेट करें ये कहाँ पर है, ठीक है, और उसके बाद आप शुरू करें। अभी हमने आपको 14 स्पॉट्स दिखाए हैं, ये 14 स्पॉट्स, मतलब आपको मुकाम इमामुल जैनाबदीन दूसरा मुकाम देखना है। अब आप नंबर दो देखें, आप लोगों को नज़र आ सकता है इस पर, देख सकते हैं आप लोग नंबर टू, अगर आपसे कहा जाए कहा ये है नंबर टू तो आपको पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये मैप देने का मकसद ये है, ये जो 14 स्पॉट्स हैं इनके जो नंबर डले हुए हैं यही नंबर लोकेशन मैप में भी डले हुए हैं, इसीलिए हमने इन दोनों फोटोग्राफ्स को पिक्चर्स को अपने सामने पेश किया है, ठीक है। अब हम ये जो 14 स्पॉट्स हैं यानी 12 स्पॉट्स तो हमने डिस्कस करेंगे, प्लस वो स्पॉट्स जो हम इजाफी देंगे उनको सबसे पहले लोकेट करेंगे कि है कहाँ पर, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि अगर काफिले वाले नहीं भी लेके जाएं या कोई आपके साथ नहीं भी जा रहा तो ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ किसी के साथ चले जाएँ टहलते हुए, सामने ही आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये 14 स्पॉट्स हम शुरू करते हैं, प्लस इसके साथ साथ जो स्पॉट्स इसमें नहीं दिए हुए लेकिन बहरहाल वो विद इन द टेरिटरी ऑफ नजफ हैं, विद इन द ओल्ड नजफ हैं, तो उसको टच कर लेने में देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम जो है पहला, जैसे कि हमने बताया स्पॉट है हरम अमीर मोमिनीन, तो हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो दैट इज़ द सेंटर मरकज़ ऑफ नजफ। दूसरा स्पॉट है मकाम इमाम जैनाबदीन, ठीक है, और इसको हम लोकेट करना चाहें तो कहाँ मिलेगा हमको, ये रहा नंबर दो, यह है मकाम इमाम जैनाबदीन। अब हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें, किसी को बताना चाहें या ख़ुद से हम याद रखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ आएंगे, ज़ीरो पॉइंट, क्या है हमारा ज़ीरो पॉइंट, बाबे कबीर है, ठीक है। बाबे कबीर से आप एंटर हुए था, कोशिश ये करें कि पहले हरम में आ जाएं, आप हरम में आ जाएं गोया मौला अली की उंगली पकड़ लें और फिर आप अपना सफ़र शुरू कर दें। बाबे कबीर से आप अंदर आ गए उसके बाद आप निकल जाएं यहां से, यहां पे कौन सा गेट है, बाबेतूसी गेट, बाबेतूस, इस बाबेतूस से आप बाहर निकलें, बाहर निकलने के बाद उल्टे हाथ में मुड़ जाएं, ये कौन सी शहर है, शहर है इमाम जलालुद्दीन, इस पे चलना शुरू कर दें, चलते 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 जब ओल्ड नजफ पुराना नजफ एंड होगा तो नंबर टू पे जो मुकाम है वो है मुकाम इमाम जलालुद्दीन अलैहिस्सलाम, यहाँ पहुँच गए लोकेशन मैप के जरिए। अब इसकी अहमियत जैसे देखिए, याद रखें जब भी मुकाम का लफ्ज़ आता है ना, मुकाम इमाम ज़माना, मुकाम इमाम जाफ़र, मुकाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन, इसका मतलब क्या होता है कि उस मुकाम पर वो इमाम आ चुके हैं, अब आगे कोई वाक़या पेश आया हो, आके क़याम किया हो, आगे दो रकअत नमाज़ पढ़ी, इनफ, हमारे लिए बहुत इनफ है, इमाम के क़दम मुबारक वहाँ पहुँच गए, बस ये मुकाम बन गया। वैसे तो बहुत सी जगहों पर पहुँचे होंगे, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल यकीन है कि यहाँ इमाम आए थे, ज़रूर आए थे, और कुछ दिन क़याम भी किया था, तो और भी बहुत जैसे कि उसकी फजीलत बढ़ जाती है। तो मुकाम इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि चौथे इमाम जब मौला की ज़ियारत के लिए आते थे, इस मुकाम पर क़याम किया करते थे, जैसे हम होटल में क़याम करते हैं चार दिन पाँच दिन, मौला यहाँ पे, इमाम यहाँ पे क़याम करते थे, यहीं पर इबादत और नमाज़ पढ़ा करते थे, फिर यहाँ से हरम की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। कुछ रवायतों में हमें यह भी मिलता है कि वाकई कर्बला के बाद इमाम कई साल या कई महीने जो है रूपोश हो गए, बियाबान में चले गए, और फिर जो है उन्होंने ज़ियारत की अपने जद की, और उसके बाद जो है वो मदीने गए। बहरहाल यहाँ पर इमाम आए थे, यहाँ पे वो क़याम उन्होंने किया था और चंद दिन यहाँ रहे, यहाँ इबादत की। ये देखें इसकी नई बिल्डिंग है इंशाल्लाह जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, बहुत ही आलीशान गुंबद और बहुत आलीशान इमारत बनने जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुकाम किसी का भी हो, इसका मतलब वो शख्स वहाँ आ चुका है, तो इमाम ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही जगह आए हों, इमाम तो जो है वो एक से ज़्यादा जगहों पर गए हों। तो मूसल में भी एक जगह है कि जहाँ पर मुकाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन है, और जिस पे अभी पिछले दिनों दाइश ने कब्ज़ा कर लिया था, तो उसको उस मुकाम को दाइशियों के कब्ज़े से छुड़वाया गया है। अब आ जाए मुकाम सफ़ा यमानी नंबर तीन, कहाँ पर है ये मैप उठाएं आप। नंबर तीन जैसे हमने कहा स्पॉट, ये देखें नंबर टू जो अभी हमने ख़त्म किया है वो था मुकाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन, उसके बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल पड़ोस जिसे कह लें, ये आपका पार्क है, बिल्कुल ये आपका मदरसा, इस तरह मुकाम सफ़ा यमानी। अच्छा, इसी मुनासिबत से इसको शारह सफ़ा कहा जाता है। अगर आप शारह इमाम ज़ैनुलाब्दीन से आ रहे हैं कोई बात नहीं, आपने मुकाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन देखा उसके बाद ये देख लीजिए, हो सकता है आपका होटल हो ही शारह सफ़ा पर, यहाँ पर काफ़ी होटल हैं, हमारा होटल भी यहीं था, शारह सफ़ा ही पर होटल हो तो आप यहीं से आ जाएँ, कोई बात नहीं, पहले सफ़ा यमानी देख लें और फिर मुकाम इमाम ज़ैनुलाब्दीन देख लें, ठीक है। तो ये दोनों मुकाम आसपास हैं, इसकी पहचान यही है कि यहाँ एक बड़ी सी रोड है जिस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो आपको कूफा और वादी सलाम तो नहीं, कूफा और मस्जिद सहल और दीगर जगहों पे लेके जाती हैं। तो ये दोनों स्पॉट्स यहाँ पर हैं। तो मुकाम सफ़ा यमानी के बारे में जो खसूसियत है, जो नस्बत है, जो तारीख़ी पस मंज़र है, वो ये कि मौला एक दफ़ा नजफ़ के बाहर ही कहा जाएगा इसको, नजफ़ के बाहर आए और यहाँ पर क़याम किया, तो उन्होंने देखा कि एक काफ़िला आ रहा है, ऊँटों पर एक मैयत जनाजा रखा हुआ है। मौलाना ने पूछा कि भाई किसका जनाजा है और तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि हम यमन से आए हैं। तो ये मेरे वालिद का जनाजा, उसमें से एक शख्स ने कहा। तो मौलाना ने कहा कि क्या यमन में जगह नहीं है दफनाने की, जो इतनी दूर यमन से यहाँ लेकर आए, उस ज़माने में काफिले में किसी को लेकर आना, किसी मैयत को? उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद हैं, और उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी जगह दफनाना कि जहाँ पे एक ऐसा शख्स रहता है कि जिसकी शफात अरब के दो बड़े कबीलों रबीआ और मुज़र के लोगों की शफात के बराबर है, यानी इतने लोगों को वो बख्शवा सकता है। तो मौलाना ने कहा कि क्या तुम उस शख्स को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम उस शख्स को नहीं जानते। तो मौलाना ने तीन मरतबा कहा खुदा की कसम मैं ही वही शख्स हूँ, खुदा की कसम मैं ही वही शख्स हूँ, खुदा की कसम मैं ही वही शख्स हूँ। ये अंदर जरी है और ये सामने उसका ज़ियारत नामा है। जो दूसरी खसूसियत अगर आप गौर से पढ़ें, जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर, मुकाम अमीरुल मोमिनीन इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व मरकद अब्दुस्साले मवाली, ये इसका असल नाम है, असीब यमानी। अच्छा, مقام امیر المومنین کو کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مولا آیا کرتے تھے اور مناجات کیا کرتے تھے, اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا, اور جب تجلی پڑی تھی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور اب وہ ہموار زمین بن گئی ہے. تو مولا وہیں پہ آتے تھے مناجات کرنے اللہ سے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آ چکے تھے. تو مقام امیر المومنین بھی ہے اور مقام صفا یمانی بھی ہے. نمبر پانچ, مرقد مسجد شیخ طوسی, ہود و صالح ہے نمبر چار, جس کے بارے میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم وادی اسلام میں کور کریں گے. نمبر یوں دیکھیں نمبر چار ہے. آپ لوگ چاہیں گے کہ یہاں سے ہم اتنی دور چلے جائیں پھر واپس آئیں؟ نہیں چاہیں گے نا. تو جو قریب قریب کی زیارت ہیں, پیدل زیارت, وہ ہم کر رہے ہیں. تو نمبر چار آپ بعد میں کر لیے گا. نمبر پانچ کہاں ہے؟ نمبر پانچ یہ رہا نمبر پانچ. اچھا یہ نمبر جو پانچ ہے زیارت کا اسپاٹ, یہ ہے مسجد طوسی, اور بڑی مظلوم مسجد ہے یہ. کس حوالے سے کہیں گے کہ شاید ہی کوئی زائر ہو جو اس مسجد کو نہ دیکھتا ہو. کیوں؟ کہ جب اس مسجد پر جب ہم وادی سلام جاتے ہیں تو آپ کو اس مسجد میں مسٹ آنا ہوتا ہے. اس گیٹ پہ کہا جاتا ہے کہ سب لوگ باب طوس پہ جمع ہو جائیں. باب طوس پہ جمع ہوتے ہیں تو لوگ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں, پکی سڑک ہے. جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ شٹل سروس آج کل چل گئی ہے, وہ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہر کوئی یہاں سے گزرتا ہے, لیکن بس وہی بات ہے کہ اگنورنس, جہالت, غفلت, کہ لوگ مسجد طوسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے جس میں شیخ طوسی دفن ہے. اور شیخ طوسی نہیں, سید مہدی بحر العلوم بھی دفن ہے. اتنی بڑی شخصیات, مطلب جن کا ابھی تذکرہ آگے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی زیارت ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آئے فلاں آئے. تو دیکھیں فرض کر لیں آپ کو یہیں پہ جانا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ مدینے باب کبیر پہ آئے یا انٹر ہوئے, الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ ہے اور سیدھے ہاتھ پہ باب طوس. ٹھیک ہے, باب طوسی. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ جائیں گے باہر روڈ پہ, اگر چلتے چلے گئے تو یہ تو آپ وادی اسلام پہنچ جائیں گے. یہ پورا وادی اسلام نہیں, وہاں نہ جائیں آپ پہلے, بالکل باب طوسی پہ جو لیفٹ ہینڈ پہ پانچ نمبر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ہے آپ کا مسجد طوسی, مرقد طوسی, یا اور مرقد سید بحر العلوم. تین چیزیں ہیں. اصل میں یہ کیا تھا؟ شیخ طوسی کا گھر تھا. شیخ طوسی یہاں پر آئے تھے, کہاں سے؟ کاظمین بغداد سے, اور یہاں رہے تھے. یہ گھر بھی تھا, ان کا مدرسہ بھی تھا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو مسجد بنا دینا. انتقال سے پہلے وصیت کی کہ اس کو مسجد بنا دینا, تو ان کی وصیت کے مطابق اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا. شیخ طوسی محمد ان کا نام تھا, اصل نام طوس کے رہنے والے تھے, طوس میں ثنا آباد کے. تو بزرگ شخصیت, بہت عالم شخصیت, نام ان کا شیخ پڑ گیا, جس طرح ہمارے یہاں سر جو کہا جاتا ہے پڑھانے والے کو. تو یہ آئے پہلے ایران سے ہجرت کر کے کاظمین میں انہوں نے شاگردگی اختیار کی شیخ مفید کی. پانچ سال ان کے شاگرد رہے, اور انہی کی رہنمائی میں انہوں نے کتاب لکھی معرکۃ الآراء, تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام کیا ہے؟ ہماری جو کتب اربعہ ہیں ان میں سے ایک کتاب. اس کے بعد شیخ مفید کے شاگرد شریف مرتضیٰ, جو کہ بھائی ہیں شریف رضی کے, سید رضی کے, آپ نے سنا ہوگا, دو کا نام کاظمین میں ہے. ان کی شاگردگی میں رہے, اور پھر ان کی شاگردگی میں کتاب لکھی استبصار, یہ بھی کتب اربعہ میں شامل ہے. تو ہماری چار کتابوں میں دو کتابوں کے مؤلف مصنف کون ہیں؟ شیخ طوسی ہیں. یعنی 50% آف دا روایات, 50% آف دا نالج ہمارے دین کی کس سے آئی ہے؟ شیخ طوسی سے آئی ہے. ریٹن مٹیریل شیخ طوسی نے دیا ہم کو 50%. تو کتنی بڑی شخصیت ہے, اگر ہم ان کی زیارت مس کر دیں کتنی بڑی جو ہے کوتاہی ہم کریں گے. جو ہماری چار کتابیں ہیں اتفاق سے, وہ سب کے سب محمد نامی افراد نے لکھی ہے. تو ان چاروں کتابوں کے لکھنے والے افراد کہلاتے ہیں محمد ثلاثہ. چار کتابوں کے لکھنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ इनका नाम होना चाहिए मोहम्मद अरबा, तो नहीं है। क्यों? शेख तूसी ने दो किताबें लिखी हैं, तो वो तीन मोहम्मद रह गए। अच्छा, वहाँ पर जब सलजूकियों ने हमला किया, चंगेज़ियों ने हमला किया, और बहुत ही ख़तरनाक हमला था, उन्होंने जो है सब कुछ जला दिया। इनके पास 80,000 किताबें थी सैयद मुर्तज़ा आलम हुदा की दीवी, 10,000 किताबें इनकी। देखिए उस ज़माने में आप 80,000 और 90,000 किताबें अपने इंटरनेट पर जमा करके दिखा दें, आप डाउनलोड भी नहीं करेंगे आप, कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत सुस्ती का है, लिए क्या फ़ायदा करने का। ख़रीद के ला के रखना तो बहुत बड़ी बात है, ख़रीद के ला के रखना। हमारी जो नजफ़ के आलिम से बात हुई थी अभी पिछले दिनों, जब हम गए थे तो वो बता रहे थे कि मेरे घर में 1,00,000 मालियत की किताबें हैं, इनको इतना शौक़ है माशाल्लाह अभी भी किताबें। बहरहाल वहाँ की फ़ज़ा ही ऐसी है, कहते हैं कि नजफ़ की फ़ज़ाओं में इल्म है। एक दफ़ा आलिम दिन पाकिस्तान के गए और खिड़की खोल के बैठे हुए थे, बल्कि मैं आपको नाम भी बता दूँ, हमारे ये यहीं अंजोली के गाली जौहरी, खिड़की खोल के बैठे, किसी ने कहा मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप लू में खिड़की खोल के? कहले तुमको मालूम नहीं है यहाँ की फ़ज़ाओं में भी इल्म है? तो यहाँ की लू से और यहाँ की ठंडी हवा से अगर सर्दी हो तो नहीं डरो। सैयद मुर्तज़ा आलम हुदा के बाद 12 साल तक मरजियत के इन्होंने जो है वो फ़राइज़ अंजाम दिए, बहुत बड़ी मुद्दत है जो उन्होंने गुजारी। 448 में ये नजफ़ आए, नजफ़ शहर तो छोड़े, क़रिया भी नहीं था, रहने की जगह ही नहीं था उस ज़माने में। लोग आते थे ज़्यारत करके, खुश्क था, बिल्कुल बंजर खुश्क, लोग आते थे ज़्यारत करके फ़ौरन चले जाते थे। ये उनका मरहूने मिन्नत है कि वो आए, जब वो आए तो इल्म के प्यासे आ गए। उन्होंने कहा हम पानी के प्यासे, पानी की प्यास बर्दाश्त कर लेंगे, इल्म की प्यास नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें शेख तूसी के पास जाना है। यहाँ के आबाद हुए, उनके दर्स में हज़ार स्टूडेंट शामिल हुआ करते थे, 300 तो मुश्तहिदीन हुआ करते थे, और यूँ समझ लें कि बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह उन्होंने खींच लिया था लोगों को। और जो आपको मालूम है, जब लोग किसी जगह जमा हो जाएं तो कोई होटल भी खोलता है उसके साथ, कोई जो है वो दर्जी की दुकान भी खोलता है, कोई खाने पिकाने की दुकान भी खोलता है, कोई पानी के लिए बंदोबस्त भी करेगा, तो वो खुद एक दूसरे की ज़रूरियात जो है वो हल कर रहे होते हैं। तो वो माशाल्लाह देखते ही देखते शेख तूसी के आने की वजह से पहली मरतबा वो एक शहर में तब्दील हुआ, और हौज़ा तो खैर बना ही, पहली मरतबा हज़ार स्टूडेंट, हज़ार उलमा और 300 उसमें मुश्तहिद, बहुत बड़ी बात। ये उनकी मरकत है शेख तूसी की, जो कि उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे मेरे घर में दफनाना और मेरे घर को मस्जिद में तब्दील कर देना। तो उनका घर जो है बेसिकली वो घर है उनका, तो वो मस्जिद तूसी में तब्दील हो गया, और उनकी मरकत भी यहीं पर है, यहीं पर मरकत है सैयद मेहंदी बहरुल उलूम की। अच्छा, ये मैप में अलग से मैंशन नहीं है, ये हमने बता दिया क्योंकि बहरहाल इंपॉर्टेंट शख्सियत है सैयद मेहंदी। अच्छा, हमने देखे बहुत सारे उलमा पढ़े हैं, और हर आलिम पे हम चौंक जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि क्या लोग थे और किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जो आलिम शायद सबसे ज़्यादा लोगों को हैरत में डालता है वो है सैयद मेहंदी बहरुल उलूम। किस वजह से? आप जुमला सुन लीजिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा हैरत में डालने वाले आलिम दिन वो ये हैं, वो यूँ हैं कि लोग कहते हैं कि सैयद मेहंदी बहरुल उलूम को अरसे तक लोग इमाम ज़माना समझते रहे, कि यही है इमाम ज़माना। इतना तकद्दस, इतना इल्म, आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी गैर मासूम, किसी आम आदमी में कोई कर ले कि यही इमाम है, यही 12वें इमाम है जिनका ज़हूर हो गया, ये बता नहीं रहे। आप अंदाज़ा लगा लिए कि उनके इल्म का, उनके तकद्दस का, उनकी पाकीज़गी का क्या हाल होगा। और यकीन करें कि अवाइल से, बहुत बाद में नहीं, अपने स्टूडेंट लाइफ से इनको जो है वो बहरुल उलूम, बहरुल उलूम का जो है वो लक़ब मिल गया था, और अब तक इनका ख़ानदान वहाँ आबाद है, और अब तक इनके ख़ानदान वाले अपने नाम के आगे बहरुल उलूम लगाते हैं। देखिए, ये होती है इंसान की काबिलियत के उसकी काबिलियत उसका तारुफ बन जाए, और फिर उसका नाम उसके ख़ानदान वाले आने वाली नस्लें फ़ख्र से लें। मेहंदी बहरुल उलूम कहाँ पर है? ये तो हमने बता दिया कि ये जो 5 नंबर मस्जिद तूसी है, बस मस्जिद उसमें जो मरकद तूसी है उसके साथ ही इनकी भी कब्र मुबारक है। एक दफ़ा जा रहे थे अपने असहाब के साथ, तो काफिला दिखा, काफिला जा रहा था, तो काफिले वालों को रोका, इधर आओ, ये को बुलाया, उसके बारे में हाल अहवाल पूछे, फिर उसके अफराद जो थे उसके हाल अहवाल पूछा, ख़ानदान वालों के हाल, मोहल्ले वालों के हाल, शहर वालों के हाल। जब पूछ के आ गए तो लोगों ने कहा कि ये लोग तो यमन के हैं, आप तो यमन कभी नहीं गए, और आप उनके मोहल्ले के बारे में ऐसे पूछ रहे जैसे आप काफ़ी अरसे वहाँ रहे हो, बल्कि शायद वहीं से आए हैं आप यहाँ पर। پیدا یہ کربلا میں ہوئے تھے عراق میں. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں حیرانگی پہ حیران, انہوں نے خاموشی سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں دنیا کے چپے چپے سے واقف ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. بتائیں اتنا بڑا دعویٰ کہ میں دنیا کے چپے. اچھا اس کا اب اس کا ثبوت بھی لے لیجئے. عراق میں جو اہم ترین زیارات ہیں ان کی دریافت, ان کا انکشاف کس نے کیا؟ سید مہدی بحر العلوم نے کیا. مسجد کوفہ کس نے دریافت کی کہ یہ مسجد کوفہ ہے؟ سید مہدی بحر العلوم نے. مولا علی کا گھر کس نے دریافت کیا؟ سید مہدی بحر العلوم نے. مرقد کمیل بن زیاد, سید مہدی بحر العلوم نے. مسجد حنانہ کا تعارف, سید مہدی بحر العلوم نے. حود اور صالح کی قبریں جو کہ وادی سلام میں موجود ہیں, مطلب شاید دو ہی وہ ہیں جن کے لیے ہم جاتے ہیں, ویسے اور بھی جگہ ہیں لیکن اہم ترین زیارت وادی سلام میں, تو ان کی نشاندہی کس نے کی؟ سید مہدی بحر العلوم نے. کیا تعلق ہے اللہ سے؟ کیا تعلق ہے امام زمانہ سے؟ کیا تعلق ہے غیب کے علم سے؟ پاکیزگی ہے, تقدس ہے. تو یہ جو دریافتیں ہیں سید مہدی بحر العلوم ہی کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں. اب آئیے مرقد صاحب جواہر محمد حسن نجفی, جو کہ استاد تھے شیخ مرزا انصاری. شیخ مرزا انصاری تین نمبر میں ہم نے جو پڑھا تھا ان کو باب کبیر کے بالکل الٹے ہاتھ پہ شروع میں ہی, تو کیا شخصیت تھی آپ کو معلوم, آپ کو بتلایا تھا جب ان کا استاد ہو تو اس کی کیا شخصیت ہوگی. اچھا پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھے اور کتاب بہت مشہور ہو جائے تو بس اس کو اس کتاب کے نام سے متعارف کروایا جاتا ہے, صاحب مفاتی, صاحب بہار, ٹھیک ہے. تو اسی طرح صاحب جواہر, جواہر الکلام انہوں نے کتاب لکھی تھی, یہ ان کا مقبرے کا روضے کا اندرونی منظر. اس کی لوکیشن صاحب جواہر کی یہ دیکھ لیجئے, شارع امام زمان. آپ باب کبیر سے انٹر ہوئے, رائٹ ہینڈ پہ سائٹ پہ گئے آپ بابی توسی, بابی توسی میں آپ نے شیخ توسی کی قبر, سید مہدی بحر العلوم کی قبر دیکھ لی, دونوں کے روزے. آگے جائیں گے تو یہ ہے چھٹے نمبر پہ صاحب جواہر, سید محمد حسن نجفی استاد ہیں کس کے؟ شیخ مرزا انصاری کے. صاحب جواہر یعنی جواہر الکلام نامی کتاب. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ مرجعیت نے مرکزیت اختیار کی, یعنی یونینیمسلی انڈاؤٹڈلی بلا شبہ بغیر کسی اختلاف کے اس زمانے میں یہ واحد مرجع ہوا کرتے تھے. آج کل زمانے میں بہت سارے مراجعین ہیں جو جس کو عالم سمجھتا ہے اس کی تقلید کر لے, لیکن اپنے زمانے میں پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا تھا کہ تمام کے تمام لوگ کسی ایک کی مرجعیت پر متفق ہو گئے تھے. اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, وسائل ایک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن آسان ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بشرط یہ کہ وہ سب کے نزدیک عالم بھی ہو. تو شیخ محمد حسن نجوی کی ایک کمال جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں مرکزیت انہوں نے دی, مطلب مرکزیت کیا دی, وہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ کسی اور کو ان کے سامنے تقلید کے قابل سمجھتے ہیں. جواہر الکلام ان کی کتاب ہے جس کے بارے میں ان کے شاگرد شیخ مرزا انصاری فرماتے ہیں, جواہر الکلام اور وسائل شیعہ, یہ دو کتابیں پڑھے بغیر کوئی آدمی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. شیخ مرزا انصاری کتنے بڑے عالم. تو یہ ان کی کتاب تھی. آج تو ماشاءاللہ کمپیوٹر کا ایج گرو وہ ہے, ایک سی ڈی میں یہ پوری کتاب موجود ہے, پوری ایک سی ڈی میں. نور والوں کی سی ڈیز ہیں, آپ کو میں نے بتایا بھی تھا. نور والوں نے بہت ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, ایران کا جو پروگرام آفس ہے کمپیوٹرائز, کہ ایک ایک سی ڈی میں ایک ایک عالم دین کے تمام کام, ان کے تمام تصانیف جو ہیں انہوں نے ڈال دی ہیں. تو جواہر الکلام 42 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, اور آپ کو معلوم ہے کتنے سال لگائے تھے انہوں نے؟ 32 سال میں 44-42 جلدوں پر مشتمل فقط ایک کتاب, ایک کتاب ہی کہیں گے اس کا, فقہ کی ایک کتاب انہوں نے تشکیل دی, اور جواہر الکلام اس کا نام صاحب جواہر پڑ گیا. تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو علماء ہیں پوری پوری زندگی لگا دیا کرتے تھے, 32 سال آدھی زندگی تقریباً لگا دی آپ نے ایک کتاب کو لکھنے میں. اچھا لوگ ابھی انشاءاللہ آگے مزید تفصیل سے تذکرہ آئے گا کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں, جو طلباء ہوتے ہیں, جو علم دین سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں آتا. خواتین کے لیے بھی کہا جاتا ہے, جو خواتین مدرسے جاتی ہیں ان کو گھر کام کی کوئی وہ نہیں, ان کے اکثر رشتہ ناطوں میں اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ بس مدرسے کے چکر میں پڑی رہتی ہیں, کتابوں میں گھومی رہتی ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا گھر گرہستی کا, شوہر کا, نہ ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا. تو اس طرح علماء کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے بس اپنے زیارات کی, اپنے مجالس کی, اپنی عزاداری کی اور پڑھنے پڑھانے کی فکر رہتی ہے, گھر سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. یا سوشل ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں, جب گھر سے تعلق نہیں تو سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. تو یہ ہمارے علماء جو قدیم علماء تھے ان کا دیکھیں انداز آپ, نہ صرف یہ کہ علم دین پھیلاتے تھے, درس خارج دیتے تھے, کتابیں لکھا کرتے تھے, اس زمانے میں مسجد کوفہ جو ہے اس میں جو خدام حضرات ہیں ان کے کمرے اور ان کے رہائش کا بندوبست انہوں نے پہلی مرتبہ کروایا کہ یہ 24 آور یہاں پہ رہیں اور یہ مسجد کی حفاظت کریں. مسجد کوفہ میں مینار جو ہے اذان کا انہوں نے بنایا, مسجد سے علم خدام کے کمرے انہوں نے بنائے. روزہ مسلم موہانی بن عروہ جو بڑی عالیشان مقبرے اس وقت نظر آتے ہیں, اس زمانے میں بالکل سمجھ لیں نامعلوم تھے یا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا, اور بس لوگ جاتے تھے اور آ جاتے تھے. تو یہ باقاعدہ دونوں روزوں کو تعمیر کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے. 7 نمبر پہ مرقد کاشف الغطاء, کہاں ہے یہ؟ دیکھیے کاشف الغطاء بیسیکلی استاد ہیں کس کے؟ محسن نجفی کے. تو اس طرح بھی آپ کو آسانی رہے گی کہ 6 نمبر محمد حسن نجفی صاحب جواہر, اور 7 نمبر ان کے استاد کاشف الغطاء کا. حالات زندگی مالک اشتر ان کے آبا اجداد میں شامل ہیں, مالک اشتر کے خاندان سے ان کا تعلق ہے. کتاب انہوں نے لکھی کشف الغطاء, اس وجہ سے ان کا نام کاشف ال, کاشف جو ہے وہ کشف کرنے والے کو کہتے ہیں. اور دیکھیں ان کی مرقد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صاحب کتاب کشف الغطاء, جس میں اصول بھی ہیں, عقائد بھی ہیں, اور فقہ کی جو ہے مشکل ترین الجھنوں کو بھی انہوں نے سلجھایا ہے. بیعت آیت اللہ سستانی 8 نمبر پہ, یہ بھی زیارت کا مقام ہے. زیارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی مرحوم کی قبر کی زیارت کی جائے, زیارت کسی زندہ کی بھی کی جاتی ہے, بلکہ زندہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہی شخص اگر مر گیا ہو اس کی زیارت اس کی زندگی میں زیادہ بہتر ہے, معصوم کے غیر معصوم. آپ جب نکلتے ہیں یہ آغائے سستانی کا اندر کا گھر اور علماء مستحدین کے گھر میں کتابوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا, اب کہیں جا کے انہوں نے کرسیاں ڈالی ہیں 4-5 سال پہلے, خود کچھ اپنی صحت کی وجہ سے کہ بہت زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے, اور خود کچھ لوگوں کی وجہ سے کہ جو نیچے بیٹھنے میں ذرا پرابلم محسوس کرتے ہیں یا غیر مندوبین آ جائیں تو ان کے لیے, ورنہ اس سے پہلے وہ نیچے ہی کی ان کی نشستیں. یہ دیکھیں آپ باب کبیر پہ آئے تھے, پھر دوبارہ 0 پوائنٹ پہ ہم لے لیتے ہیں. ویسے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ گھوم ہی رہے ہیں اور سامنے شیخ طوسی باب طوسی آ گیا ہے تو آپ باب طوسی سے نکل کے فوراً مسجد طوسی چلے جائیں, ضروری نہیں کہ آپ دوبارہ باب کبیر پہ جائیں. ایسے ہم 0 پوائنٹ اور ریفرنس لیول پہ ہم نے آپ کو بتایا, یہ ہے باب کبیر 0 پوائنٹ, سیدھے ہاتھ میں باب طوسی تھا, الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ, باب قبلہ ہے الٹے ہاتھ پہ. بس اس باب قبلہ سے آپ باہر نکلیں, یہ آپ باہر نکلے, یہ کہلاتی ہے شارع رسول. اسی شارع رسول پر 8 نمبر یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لگے گا ہم بوری بازار کی کسی گلی میں آ گئے, دکانیں اور کچھ جگہوں پہ آپ کو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہے. آپ اندر گلی میں جائیں گے, گلی میں گاڑی تو کیا, آپ اسکوٹر بھی نہیں جا سکتی, بلکہ شاید سائیکل بھی کوئی نہیں چلا سکتا, گر جائے گا, اتنی پتلی گلیاں ہیں. ٹھیک ہے 8 نمبر پہ الٹے ہاتھ پہ, بالکل آپ چند گز چلیں گے, چند میٹر تو آپ کو 8ویں مقام پر, یہ 8واں جو اسپاٹ ہے الٹے ہاتھ پہ آپ کو. حالات زندگی سیستان میں پیدا ہوئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مشہد میں پیدا ہوئے, ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا تھا, ایک برتھ سرٹیفکیٹ کسی وجہ سے مشہد کا تو سیستان لگ گیا. بہرحال سیستان میں یا جہاں بھی مشہد میں, سیستان زیادہ قرین قیاس ہے, میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے اور اس کے بعد آیت اللہ بروجردی کے بھی شاگرد رہے ہیں. حاصل کرنے کے بعد یہ آئے نجف اور یہاں پر کافی عرصے تک آیت اللہ خوئی کے جو ہے وہ شاگرد رہے, اور پھر انہی کی وساطت سے اور انہی کی تصدیق نامے سے یہ مرجعیت کے درجے پہ پہنچے اور اس سے پہلے اجتہاد کا درجہ بھی آیت اللہ خوئی نے ان کو دیا. 1960 میں فقط 30 سال کی عمر میں ان کو اجازہ مل گیا, یعنی مجتہد بن چکے تھے 30 سال میں. اور مرجعیت کب؟ 62 سال میں, 62 ایئرز. اب ماشاءاللہ ان کی عمر 80 سے زیادہ, 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. 1992 میں آیت اللہ خوئی کا جب انتقال ہوا, انہوں نے باقاعدہ ان کو وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ جو ہے وہ آغا سیستانی پڑھائیں. اس سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ کون ان کا جانشین ہوگا, اور ویسے بھی وہ اس کا اظہار پہلے کر چکے تھے. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ علماء, مجتہدین, مراجعین پہ ایک الزام ہے, خصوصاً نجف کے علماء کے اوپر, کہ سیاسی طور پہ ایکٹیو یا موبلائز نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اس طرح تو ہم تمام آئمہ کی ہسٹری پڑھ لیں. امام موسیٰ کاظم 14 سال جو ہے وہ قید میں رہے, تو کیا وہ ایکٹیو نہیں تھے؟ اپنے قید خانے سے وہ کنٹرول کیا کرتے تھے. امام زمانہ ابھی غیبت میں, تو کیا وہ ایکٹیو نہیں ہے؟ وہ اپنی غیبت سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو ایک نہیں بلکہ دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا چلوں ان کی سیاسی موبلائزیشن کی, ایکٹیویٹی کی. 2004 میں یہ بائی پاس, دو بائی پاس آپریشن ان کے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ماشاء اللہ ہٹے کٹے لوگ ان کے پاس بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں اور یہ نہیں تھکتے. ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ آدھے آدھے گھنٹہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. دو دو گھنٹے, اچھا دو گھنٹے تو ہمیں لگے تھے نا, اس کے بعد جو قافلہ آیا اس نے دو گھنٹے لگائے ہوں گے, ہم سے پہلے بھی جو قافلہ اس نے دو, تو 6 گھنٹے یہ اسی طرح بیچارے بیٹھ کے جواب دے دیتے رہے. اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سوال جو ہے اس کا مختصر سا جواب دے دیتا ہوں, یا بہت سوال ہو گئے بس میں ایک سوال کا, نہیں. اکثر لوگ کمرے سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو اشارہ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں پھر ہم کو اشارہ کرتے ہیں, یعنی یہ خود کبھی نہیں دیکھے. زائرین یا ملاقاتی حضرات وہ تھک جاتے ہیں. تو یہ لندن گئے بائی پاس کے لیے, اور کہتے ہیں کہ جب یہ ریکوری فیز میں تھے, اور آپ کو معلوم بائی پاس سرجری کے بعد ریکوری فیز بہت مشکل ہوتا ہے, بہت انٹینسو مانیٹرنگ ہوتی ہے, ای سی جی ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, دیکھنا ہوتا ہے کہ سرجری جو ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ بہت زبردست آپریشن ہو رہا ہے نجف میں, اور نجف کے حرم میں, امیر المومنین کے حرم میں مقتدس صدر اور مہدی مشن کے سپاہی اندر موجود ہیں, ان کو محصور کر لیا گیا ہے امریکن آرمی, اینڈ وہ بس ان کو مارنے جا رہے ہیں. تو یہ لندن میں یقین کرے اپنے بستر سے اٹھ کے آ گئے فوراً نجف, اور پیدل نجف کے حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے, اور مقتدس صدر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے باہر لے کر آئے اور ان کی جان بچائی. مختصر بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو آدمی, اور لوگ اس زمانے میں لوگ باتیں بنایا کرتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں رائیول ہیں, ایک ایکٹیو ہے ایک انیکٹیو ہے, تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ایک ہیں. اگر ایک اختلاف کسی میں ہو جاتا ہے تو وہ ایک حکمت عملی والا اختلاف تو ہو سکتا ہے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کا مقابلہ بندوق سے کرنا چاہیے, ایک دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا مقابلہ جو ہے ہمیں خاموشی سے کرنا چاہیے. تو یہ اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ ایک دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو جب یہ مقتدس صدر کا ہاتھ پکڑ کے لے کر آئے تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہاں کے مراجعین, وہاں کے علماء جو ہے متحد ہیں, اور تمام لوگوں کا ایک ہی کام ہے امام زمانہ کے انتظار کے لیے لوگوں کو تبدیل کرنا. مزید سیاسی سرگرمی کے حوالے سے سن لیجیے. 2005 میں عراق میں الیکشن ہوئے, حالانکہ یہ چاہتے تو اپنے حجرے میں, اپنے گھر میں مقید محصور رہتے, اور اپنی علمی جو سرگرمی ہے اس میں جو ہے انہماک سے مصروف ہو جاتے کہ چلو مجھے موقع مل گیا. نہیں, الیکشن جب ہوئے 2005 کے, تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ تمام عراقی جائیں اور الیکشن میں حصہ لیں. پہلی مرتبہ فیئر اینڈ جسے کہتے ہیں کہ رائٹ الیکشن ہونے جا رہے تھے. اس سے پہلے صدام کا دور تھا ڈکٹیٹرشپ کا, اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عراق کی عوام کو پہلی مرتبہ کھل کے اظہار خیال کا موقع ملا. اور آپ کو معلوم ہے مور دین 60% وہاں پہ شیعہ علی رہتے ہیں. ابھی ہماری ایک عراقی سے جو بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا اب 80% ہو گئے, کیونکہ جو چلے گئے تھے عراقی مایوس ہو کے صدام کے دور میں واپس آ گئے, اور کچھ لوگ نے عراق چھوڑ دیا کہ اب ہمارے ایک کام کا نہیں رہا. بہرحال 2005 میں اب آپ ان کا دیکھیے جملہ کیا تھا الیکشن میں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. اچھا, عرب معاشرے میں خواتین کو سیاسی کیا معاشرتی اور اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا. حالانکہ رسول اللہ نے کبھی بھی اس کی جو ہے ممانعت نہیں کی. رسول اللہ بھی بیعت لیا کرتے تھے خواتین سے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے باقاعدہ خواتین کو کہا کہ الیکشن میں کسی خاتون کا ووٹ ڈالنے جانا ایسا ہے جیسے بی بی زینب کا کربلا جانا. اتنے لوگ, اللہم صلی علی محمد. اتنے لوگ بالخصوص خواتین نے ووٹ ڈالا اور نتیجہ حق میں نکلا کہ زیادہ سے زیادہ اس ووٹ ڈالنے کے نتیجے میں شیعہ امیدوار سامنے آئے اور پہلی مرتبہ لوگوں کو احساس ہوا کہ عراق جو ہے وہ شیعان علی کا, مولا علی کے ماننے والوں کا ملک ہے. 2014 کچھ عرصے سے آپ کو معلوم ہے داعش نے جو ہے وہاں پہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے, بلکہ ابھی کل کی خبر بھی آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہوگی, 40 سے 47 افراد شہید ہو گئے سیریا میں. شام میں ایک بس پہ زوائرین پہ حملہ کیا ہے. تو داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو جب انہوں نے بھانپ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ عملی طور پہ باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا جائے. انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا, ایک حکم دیا کہ تمام لوگ گھر سے نکل آئیں. اور ان کے فتوے کا کہتے ہیں اتنا اثر ہوا کہ عام آدمی تو چھوڑ, باقاعدہ علماء ابا قبا امامے میں گن لے کر مورچے پہ پہنچ گئے. پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے, اور اگر ہم نے داعش سے اس وقت نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی حکمت عملی نہ اختیار کی تو یہ مقامات مقدسہ خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اور شیعانی علی تمام چیزیں برداشت کر سکتے ہیں, مقام مقدسہ پہ کوئی آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اکا دکا واقعات بہرحال ہر کوئی کر لیتا ہے, چوری ڈکیتی تو ہر محلے میں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ ایک جو غالبیت نظر آتی تھی کچھ عرصے پہلے کہ یہ شاید خدا نہ خواستہ پورے عراق میں قبضہ کر لیں گے, وہ اب بات ختم ہو گئی. بلکہ خود ان کے اپنے ٹھکانے ان سے خالی ہو چکے ہیں, مثلاً موصل اور فروجہ وغیرہ. صرف یہی نہیں, ہمارے علماء, ہمارے مجتہدین, ہمارے مراجعین جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہیں. باقاعدہ اہل بیت گلوبل انفارمیشن کے نام سے 4-5 ویب سائٹس ہیں جو خود آیت اللہ سیستانی کی نگرانی میں چل رہی ہیں. آپ خود وکیپیڈیا پہ جا کر اہل بیت گلوبل انفارمیشن اگر لکھیں تو ان ویب سائٹس کے نمبر ایڈریسز آپ کے پاس آ جائیں گے. ہر ویب سائٹس کو کلک کریں, مختلف زبانوں میں, عربی, فارسی, انگلش, آذربائیجانی, چائنیز, فرینچ, مختلف زبانوں میں آپ کو دینی علوم سے متعلق, اہل بیت کے علوم سے متعلق معلومات مل جائیں گی. بعد آیت اللہ سیستانی کا اسپاٹ تو تھا اس میں, لیکن آیت اللہ سید الحکیم کا نہیں تھا. ابھی ہم نے جو بتلایا آپ کو 14 مقامات, لیکن اس لیے ہم نے بتا دیا کہ یہ بیت اللہ آیت اللہ سیستانی کے گھر سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سید الحکیم کا بھی گھر مل جائے گا. مثلا کیسے جائیں گے آپ, دیکھیں یہ جو تھا 8 نمبر پہ آپ نکلے باب قبلہ سے باہر, یہ باب کبیر ہے, ٹھیک ہے. باب کبیر میں ہم نے کہا تھا کہ سیدھے ہاتھ پہ باب توسی ہے اور الٹے ہاتھ پہ باب قبلہ. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باب قبلہ سے ہر کسی کا واسطہ پڑتا ہے, کیوں کہ نماز جب پڑھتے ہیں باجماعت نماز تو باب قبلہ سامنے ہی ہوتا ہے آپ کا. تو باب قبلہ سے آپ نکلے 8 نمبر پہ سعید یہ مولانا آیت اللہ سیستانی کا گھر تھا, ٹھیک ہے. اسی سڑک پہ آپ آگے چلتے چلے جائیں شارع رسول پہ, جب یہ اینڈ ہوگا نجف, اولڈ نجف, تو ایک روڈ کراس کرے گی آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں شارع بنات الحسن, ٹھیک ہے. اس روڈ کو کراس کر کے تھوڑا سا آگے آئیں, ایک اور شارع آ جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں شارع مدینہ, ٹھیک ہے. اس شارع مدینہ یعنی جو بالکل شارع رسول کے سیدھو سیدھ جو رستہ ہے جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے شارع مدینہ کو, وہاں پر آ کے فرض کر لیں آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے, ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہاں کھڑے ہو گئے آپ, تو الٹے ہاتھ پہ کون سا محلہ ہے, جدیدہ. سیدھے ہاتھ پہ جو محلہ ہے اسی طرح کا وہ ہے جدیدہ ثانیہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آیت اللہ سعید الحکیم کا گھر ہے اور آیت اللہ بشیر نجفی کا بھی گھر یہیں پر ہے, ناصر مکارم شیرازی کا دفتر آفس بھی یہیں پر ہے, اور یہیں پہ سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں. کہاں پہ, جدیدہ کے ساتھ شارع مدینہ سے تھوڑا سا آگے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں. شہید الحکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا جو پورا خاندان ہے, مہدی حکیم ان کے दादा नाना बल्कि इनके कहलाएंगे, इनके वालिद बल्कि जो मामू थे वो थे मोहसिन हकीम आयतुल्लाह खोई के उस्ताद। तो ये पूरा ख़ानदान है हकीम ख़ानदान, मेहदी हकीम के नाम से, और मेहदी हकीम के जो साहबजादे थे मोहसिन हकीम, ये देखिए बीच में जो नज़र आ रहे हैं लकड़ी पकड़े हुए, ये हैं मोहसिन हकीम। किसके बेटे? मेहदी हकीम के, जो के पहले आदमी थे हकीम ख़ानदान के जो लिबनान से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त जो चार मराजईन अज़ाम हैं बड़े, चारों के चारों का ताल्लुक इराक़ से नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी ईरान के, सईद अलकीम लिबनान के, आयतुल्लाह इसहाक़ फ़ज़ियाज़ अफ़गानिस्तान गज़नी के, और बशीर नशवी लाहौर के, गुजरांवाला के। तो ये जो है चारों के चारों इत्तेफाक़ से बाहर हैं। ये ज़ाहिर करता है कि इल्म और इल्म अहले बैत जो है वो कोई सरहद नहीं रखता, वो कोई ज़बान नहीं रखता, वो कोई नस्ल नहीं रखता, वो कोई मुल्क नहीं रखता, बस एक ही बुनियाद है मोहब्बत अहले बैत, हुब अहले बैत, अहले बैत से मोहब्बत। तो ये चारों वहाँ मौजूद हैं, चारों हर दिल अजीज़ हैं, चारों को लोग बहुत चाहते हैं, और कोई भी दिल में इनके ये शिकवा नहीं है। ये चारों अफराद या इनके मानने वाले, इनके जानने वाले, इनके मुहिब जो हैं वो बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी जो तदरीसी खिदमात हैं उस हवाले से, जैसे लुजना इम्तहान है, वहाँ का जो सबसे बड़ा इम्तहान होता है क्वान्टिफाई करने के लिए कि कौन तालिबे इल्म कितना आगे जा चुका है, उसमें आयतुल्ला सईद हकीम के बारे में कहा जाता है सबसे ज़्यादा इनके दफ्तर का हाथ है। यानी एकेडमिक्स में इस वक्त जो है मौलाना आयतुल्ला सईद हकीम को बहुत आते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सईद हकीम के मामू मोहसिन हकीम और उससे पहले मेहदी हुकुम मेहदी हकीम, इनकी एक हिस्ट्री, एक फैमिली है, और इनकी इनके जो अफराद इनके ख़ानदान में मुज्तहिद गुजरे हैं, गालिबन सबसे ज़्यादा मुज्तहिद इन्हीं के ख़ानदान में गुजरे हैं। अभी आपको जो तस्वीर दिखाई उसमें सारे एक साथ खड़े हुए, बहुत ज़्यादा इल्मी खिदमत है इनके ख़ानदान की, और बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ हैं। तो सद्दाम हुसैन को हमेशा इनके ख़ानदान से ख़तरा रहता था कि ये लोग टेक ओवर ना कर लें, ये लोग मुखालिफत ना करें, ये लोग जो है हमारे लिए रुकावट ना बन जाएं। तो गाहे बगाहे इनको अजियत देना, क़ैद में डालना, तकलीफ़ देना उसका मशगला था। और एक अरसे तक सद्दाम की क़ैद में इनका ख़ानदान रहा, और एक वक्त वो भी आया कि जब इनके वालिद ने यही कहा कि बेटा अगर कोई हमारी नेकी कबूल ना भी हो जन्नत में जाने के लिए, तो ये जो कैदोबंद में हम मुसीबत गुजार रहे हैं ये बहुत है। अच्छा, आप ये देख लीजिए, हम जैसे लोग हों, कोई और आम फ़र्द हो, तो अल्लाह से दुआ करेगा मैं कब बाहर निकलूँ, कब अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू करूँ। आपको ये सुन के हैरत होगी कि इन्होंने जेल में दरस व तदरीस शुरू कर दी, बाकायदा क्लासेस होती थी, दर्स दिए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह जितना घर में। ये भी एक तरीका है अपने आप को मुसीबतों मुश्किलात से हटाने का, अपनी तवज्जो। लोग कहते हैं ना भाई लाइट चली गई, लाइट चली गई, उसको रो रहे होते, भूख लग रही है, खाना नहीं मिला है, या घर में कोई आ गया मेहमान, आप अपनी पढ़ाई में बस मशगूल रहे। मोमिन जो है या तालिबे इल्म जो है वो बस पढ़ाई में मशगूल रहते हैं। तो जो लोग कैद व बंद में रह के पढ़ सकते हैं, तो हम लोग लोड शेडिंग में नहीं पढ़ सकते, भूख प्यास में नहीं पढ़ सकते, मसरूफियात में नहीं पढ़ सकते, धूप में नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अब आ जाए बैद आयतुल्ला इसहाक़ फ़ज़ियाज़। इनका ताल्लुक गज़नी यानी अफ़गानिस्तान से, और हज़ारा ख़ानदान में, जैसे देखा जाए तो ओरिजिनली इनको पाकिस्तान पाकिस्तानी हम कहेंगे, क्योंकि हज़ारा फैमिली जो पारा चनार में रहती है उन उस हज़ारा फैमिली से इनका ताल्लुक है। कहाँ पर हैं ये देखिए, जुदैदा, अभी हमने आपको बतलाया था कि जुदैदा के अपोजिट में जुदैदा सानिया शवाफ़ी, जिसका नाम है एक और नाम जुदैदा सानिया का, और ये क्या है, बस यहीं पे रहते हैं इसहाक़ फ़ज़ियाज़। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि शारे रसूल से आप आगे बढ़े, शारे बनातुल हसन क्रॉस की, शारे मदीना क्रॉस की, अगर आपको इसहाक़ फ़ज़ियाज़ साहब के पास जाना है उल्टे हाथ में मुड़ जाएं, अगर आपको बशीर नजवी या सईदुल हकीम के पास जाना है तो सीधे हाथ में मुड़ जाएं। बशीर नजवी का घर पहले पड़ेगा, और दो गली तीन गली छोड़कर सईदुल हकीम का घर पड़ेगा, और वहीं पे नासिर मकामी शिराज़ी का ऑफिस भी, अगर आप चाहें तो वो भी देख लें। बल्कि ये दो घर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही कम गो, बहुत ही खामोश, जब हम गए थे तो बातचीत भी नहीं कर रहे थे वो, और सिर्फ जो है वो फ़कत हाथ मिलाने की हमें इजाज़त दी और बस चले गए। बहुत ही खामोश, मतलब इनकी खामोशी की वजह से एक ज़माने में लोग तो नहीं, जाहिल अफराद जो इन पर शक करने लगे थे कहीं ये जासूस तो नहीं है अमरीका यूरोप या कहीं, बहुत ही खामोश थे। اور انہوں نے پوری زندگی مطلب یہ صدام کا جو دور گزارا ہے بہت خاموشی میں گزارا ہے, الگ تھلگ سیاست سے بالکل اپنے کام میں پڑھائی میں مشغول رہتے, درس و تدریس میں. لیکن جیسے ہی صدام گیا ہے ویسے ہی ان کی سیاسی تحریک میں اضافہ ہوا, فوراً موبیلائز ہوئے. اور اچھا اس وقت آیت اللہ سستانی ہوں, سعید حکیم ہوں, ان پہ ایک ٹھپا تھا, یہ اینٹی گورنمنٹ ہے, اینٹی گورنمنٹ ہے. سید فیاض اسحاق فیاض کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں تھی, تو ہر بعد میں ان کو سالس بنا لیا جاتا تھا, یعنی مغربی اقوام امریکہ ہو برطانیہ ہو, وہ اسحاق فیاض سے پیغامات رسانی کے کام لیا کرتی تھی کہ بھئی آپ آغا سستانی سے یہ کہیں, آپ سعید الحکیم سے یہ کہیں, آپ فلاں سے یہ کہیں, بشیر نجوی سے یہ کہیں. تو انہوں نے دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے مجتہدین کیوں خاموش ہیں, کیوں آواز نہیں اٹھا رہے, تو یہ خاموشی میں مصلحت ہوتی ہے اور یہ خاموشی کام آتی ہے. یہ مجتہدین ہماری طرح جذباتی نہیں ہوا کرتے کہ جب جوش جذبہ دکھانے کا وقت آئے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور جب نہیں دکھانے کا وقت آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی تلوار نکال کے ہم اس کا سر قلم کر دیں گے فلاں کا. تو انہوں نے کہتے ہیں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ انیکٹیو تھے صدام کے دور میں, جن پہ شک کیا جاتا تھا, سب سے زیادہ ایکٹیو ہوئے اور آغا سستانی کا جو ہے کے لیے پل کا کام. اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ مرجعیت اعلیٰ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں, مخالفت کریں گے. انہوں نے باقاعدہ سپورٹ کی آغا سستانی کی مرجعیت کے لیے, خود مرجع ہیں, ان کی بھی تقلید ہوتی ہے, لیکن مرجع ہونے کے باوجود آغا سستانی کی انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ سیاسی علمی یا کوئی بھی ان کا فیصلہ ہو اس کی انہوں نے تائید و نصرت کی ہے. آیت اللہ بشیر نجفی بڑے ہی جوش و خروش کے حامل عالم دین, لاہور سے ان کا تعلق. ویسے تو یہ انڈیا کے ان کا جو خاندان تھا جو مائگریٹ کر کے آیا تھا وہ جو ہے انڈیا سے آیا تھا, پھر گوجرانوالہ, اس کے بعد جامعہ منتظر, ابھی جو ریاض حسین نجفی اس کے پرنسپل ہیں, بہت مشہور مدرسہ, سب سے پرانا غالباً پاکستان کا, وہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جو ہے یہ نجف چلے گئے. یہ ان کا گھر کہاں ہے, ان کا گھر لوکیٹ کرنا بہت آسان ہے, جیسے ہم نے بتایا کہ آپ شارع رسول پہ آگے آ رہے ہیں, شارع بنات الحسن اور مدینہ کراس کی الٹے ہاتھ پہ جدیدہ اور سیدھے ہاتھ پہ پہلے آیت اللہ بشیر نجفی کا گھر آئے گا, اور دو گلی چھوڑ کے اسحاق فیاض کا. تو پہلے آپ آغا بشیر سے ملنے, پھر ان سے. عموماً ان کی جو ٹائمنگز ہوتی ہیں اسحاق فیاض صاحب کی, آیت اللہ بشیر نجفی کی, وہ صبح 11 سے 12 ہوتی ہے اور رات میں 8 سے 9, دو سلاٹس ہوتے ہیں, صبح کا 1 گھنٹہ, رات کا 1 گھنٹہ. تو ان میں اچھی یہ بات ہے کہ بشیر نجفی خصوصاً کہ آپ اس ٹائم پہ جائیں, اپنا انٹروڈکشن کروائیں, بڑے مطلب بڑے ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئیں. شاید پاکستان عراق واحد ملک ہے جہاں ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتی ہے. اور بشیر نجفی کے آفس جائیں تو آپ کو بہت زیادہ سرحد آنکھوں پہ لیا جاتا ہے کہ بھائی انہیں کے ملک ہیں, یہ مرجع ہیں. اسی طرح اسحاق فیاض, ہاں آیت اللہ سستانی سے ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, مرجعیت عالم کی وجہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, بہت زیادہ مصروف ہیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اگر آپ کوشش کریں کسی نہ کسی قافلے کے ساتھ, تو قافلے والے اگر چاہیں تو ان سے بھی آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے, سعید الحکیم سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. اور کوشش کریں کہ ضرور کریں مجتہد مرجع, اپنے مرجع کو سامنے سے دیکھنا, اس سے استفادہ کرنا, اور اس سے بلا واسطہ ڈائریکٹ کوئی نصیحت سننا, یہ بھی ایک بہت بڑا سعادت کا کام ہے. مرحوم شخصیات کی زیارت سے زیادہ ہم نے کہا کہ زندہ شخصیات کی زیارت, یعنی معصوم معصوم اور غیر معصوم غیر معصوم, یہ ہم معصوم اور غیر معصوم کی نہیں بات کر رہے ہیں. اچھا آیت اللہ بشیر نجفی یوں تو 31 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. علمی خدمات تو ظاہر سی بات ہے, مرجع لیول پہ کوئی پہنچ جائے تو علمی کوئی کوسچن ہے ہی نہیں اس سے متعلق کوسچنیبل کہ بھئی اس کو ہم سوچیں کہ کتنی کتابیں لکھی, نہیں لکھی, ضرور لکھی ہوں گی, رسائل لکھے ہوں گے, درس و تدریس دی ہوگی. لیکن آیت اللہ بشیر نجفی کا جو کمال ہے وہ یہ کہ انتظامی امور میں بہت ایکسپرٹ ہیں. صدام حسین کے زمانے میں 8-8 گھنٹے, فقط 8 گھنٹے کے لیے بجلی دی جاتی تھی, بعض اوقات وہ بھی نہیں تھی, اور پورے دن آف. ابھی بھی ویسے نجف میں بجلی کا پرابلم ہے, جو آدمی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکے وہ کراچی والے اس میں تو ماشاء اللہ ماہر ہیں, اور جو شدید گرمی شدید سردی برداشت کر سکے وہ شاید کراچی والے اس میں پیچھے رہ جائیں گے. 50-50 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے اور -10-4 ڈگری کا جو ہے وہ سردی ہوتی ہے موسم سرما. تو بالکل ڈیم سیریس سردی, ڈیم سیریس جو ہے وہ گرمی, تو بالکل ایزی نہ لے. تو بجلی کا بڑا پرابلم ہے اور ابھی بھی پرابلم ہے, دو گھنٹے بجلی آتی ہے, 2 گھنٹے بجلی نہیں جاتی. ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھی کیا حال ہے, کہ اس کا حل یہ کہ وہاں پہ آپ رہیں انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم نے کہا کچھ عرصے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں آپ عادی ہو جائیں گے. کیونکہ بہرحال کوشش تو پوری جاری ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بجلی پوری ہو بھی جائے لیکن جو زائرین آ رہے ہیں ایک دم سے, ہم نے بتایا وہ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں. اس وقت آپ کو معلوم ہے, ابھی میری کل ہی نجف کے عالم دین سے بات ہوئی ہے, یہ میں محلے کے ایڈریسز ان سے پوچھ رہا تھا کل, یہ سعید الحکیم کہاں رہتے ہیں, انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ فلاں محلے میں یہ رہتے ہیں فلاں محلے میں یہ رہتے ہیں. تو ہم نے کہا مجھے لکھ کے بھیجیں, مجھے بتانا ہے لوگوں کو, تو زبان میں لڑکڑاہٹ نہ ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نجف کا موسم جس کو راس آ جائے وہ وہاں رہ سکتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کب آ رہے ہیں پاکستان کا, بالکل نہیں آ رہے, کیوں آئے ہم پاکستان, نجف ماشاء اللہ بہترین زندہ باد. انہوں نے کہا دعا کیجیے گا, کہ آپ بھی دعا کیجیے گا. میں نے کہا ہم تو آپ کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ ہی جا کے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, بہرحال شیعہ مومن تو تھا. بہرحال تو بجلی کے حوالے سے ان کے بڑے کام ہیں, جنریٹرس کی فراہمی, طلبا کے لیے بجلی کا ان انٹرپٹیڈ مسئلہ کسی حد تک جو ہے وہ حل کرنا, یہ آیت اللہ نجفی نے اس معاملے میں بہت کام کیا. یہ باب قبلہ ہم نے جو بتلایا تھا آپ کو, کہاں پہ یہ جو باب کبیر ہے الٹے ہاتھ پہ, ٹھیک ہے, یہ ہے باب قبلہ. اس سے آگے جو زمین ہے یہ بشیر نجفی صاحب نے خرید لی ہے. کس لیے؟ ایک ہسپتال بنانے کے لیے جس کا نام ہے امام علی ہسپتال, اور نجف کالونی. نجف کالونی میں 1000 سے زیادہ رہائشی گھر ہوں گے طلباء طالبات کے لیے فری, اور یہی ہاسپٹل انہیں زوائرین کو اور ان طلبہ طالبات کو فری جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت دے گا. تو فی الحال ابھی پلاٹ لیا ہے, اس پہ کنسٹرکشن ہونا باقی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے. ان کے انتظامی امور میں مہارت کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ خوئی نے ایک دفعہ جب یہ علیل پڑھے تو اپنے مدرسے کا سارا انتظامی نظام ان کے حوالے کر دیا تھا کہ بھائی میں نے آپ کے انتظامی امور دیکھے نجف کے حوالے سے, ماشاء اللہ بہت پسند ہے, آپ میرے مدرسے کا انتظامی نظام سنبھالیں. تو ماشاء اللہ بڑی فعال شخصیت نجف میں, اور سب کے ساتھ تمام مراجین آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں. یہاں تو ہم سر پہ ڈبل کر رہے ہیں, یہاں تو ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں, ہم نے گروپس گروہ تشکیل دیے ہوئے, ہم فلاں عالم کے تم فلاں عالم کے, ہم فلاں مشتہد ہم فلاں کی تقلید تم فلاں کی تقلید, یہاں پہ ہم لڑ رہے ہیں, وہاں پہ مراجین جو ہیں وہ شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے. مسجد ہندی, حاجی خان محمد ہندی انڈیا کا رہنے والا, اس نے وہاں جا کے اس مسجد ہندی کو تعمیر کیا. لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ جو اس کی خوبی ہے وہ ہے یہاں پر مرکز اور کتاب خانہ محسن الحکیم ہے. محسن الحکیم کون؟ آیت اللہ خوئی کے استاد, مہدی حکیم کے بیٹے صاحبزادے, مہدی خاندان جو ہے پورا, تو ان کی مرکز بھی ہے اور ایک بہت بڑا کتاب خانہ بھی ہے. یہ دیکھیے یہ کہاں نظر آئے گا آپ کو, بہت آسان ہے اس کو لوکیٹ کرنا. آپ گئے تھے آیت اللہ سیستانی کے گھر الٹے ہاتھ پہ, یہ سیدھے ہاتھ پر ہے, یہ ہے مرکز بھی ہے, کتاب خانہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے. محسن الحکیم جو ہے وہ یہاں پر دفن ہے. اسے میں نے بتایا کہ مہدی حکیم ان کے والد تھے, 1298 میں یہ نجف آئے. ان کے بیٹے محسن الحکیم جو ہے مرجع عالم بنے, اور اتنے بڑے مرجع عالم بنے کہ آیت اللہ خوئی جیسے شخص کے استاد. ان کے انتقال کے بعد آپ کو معلوم ہے آیت اللہ خوئی سمیت 14 مراجعین سامنے آئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت اللہ محسن الحکیم کا جو ہے وہ مرتبہ مقام کیا ہوگا. یہ جو سعید الحکیم اس وقت مراجع اربع میں شامل ہیں, یہ ان کے بھانجے ہیں. موجودہ سعید الحکیم جو چوتھے مرجع ہیں, ون آف دا فور, وہ محسن الحکیم کے بھانجے ہیں. اور ان تمام لوگوں نے سعید الحکیم سمیت قید و قید و بند کی جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کی ہیں. نمبر 10, اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی کی جاتی ہے مرقد علامہ امینی کے. جب آپ باب قبلہ سے, یہ دیکھیں, جب آپ باب قبلہ سے نکلیں گے تو بالکل آپ کے سامنے 10 نمبر, یہ دیکھیں, یہ ہے باب قبلہ, باب کبیر کے الٹے ہاتھ. جب آپ باہر نکلیں گے, اکثر آپ نے دیکھا کہ ہم باہر نکل کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی کا, جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو سامنے اوپر جو سب سے پہلے جس پہ نظر پڑے گی یہ 10 نمبر یا 11 نمبر, 12-13 نمبر, یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایک بازار فرسٹ فلور پہ ہیں. اس بازار کا نام ہے سوق الحویش. سوق بازار کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا سوقیانہ پن کا مظاہرہ نہ کرو, یعنی بازاری پن کا مظاہرہ نہ کرو, سوقیانی زبان نہ استعمال کرو. سوق الحویش یا محلہ حویش, محلے کا نام حویش ہے اور بازار کا نام سوق الحویش, تو یہ فرسٹ فلور پہ ہے. اور اسی لیے بالکل واضح طور پہ جیسے آپ نکلیں گے سامنے بالکل اس طرح کی بلیو ٹائلز سے مزین بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی. ہمیشہ لوگ اس کے ساتھ غفلت برتتے اور اس پہ ظلم کرتے, یہاں نہیں جاتے. شاید اس لیے نہیں جاتے کہ یہاں پہ کتابوں کی دکانیں ہی دکانیں ہیں, کہ جائیں گے تو کتابیں لینی پڑ جائیں گی. اردو بازار ہے بالکل اس طرح کی شکل ہے اس کی. لیکن علامہ امینی وہاں دفن ہے, صاحب قدیر. بیعت خمینی 12 سال جو رہے نجف میں وہاں وہ آئے. شیخ مرزا انصاری کی مسجد جو انہوں نے بنائی تھی وہ وہاں پہ دفن ہے. تو اتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں. یہ دیکھیں, یہ وہ لائبریری ہے کہ جو علامہ امینی نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی, خود کتابیں جمع کی. اور زمانے میں کتابیں اتنی سستی نہیں ہوا کرتی تھیں اور آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوا کرتی تھیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہوں تو ہر کتاب آپ کو نہیں مل سکتی. یہ ان کی قبر مبارک کا جو وہ ہے احاطہ, اس کے اندر کی تصویر. ایرانی حضرات جو ہیں یہاں پہ مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ ہم داد دیں گے ایرانیوں کو کہ جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں کسی زیارت گمنام یا غیر معروف زیارت پہ جس میں آپ کو آپ کے قافلے والے نہیں لے کے جاتے, تو بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے کشمیر فتح کر لیا. جب سامنے آتے ہیں تو پتہ لگے ایرانی پہلے سے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی تگدو اور دقت برداشت کرنی چاہیے جب ہم 12 دن کے لیے جا رہے ہیں, فقط 12 دن. آپ مری جاتے ہیں, کلام کا آن جاتے ہیں, آپ ہاپتے کاپتے نہیں ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. لیکن جب زیارت پہ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہ آپ کو بار بار ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے. سردی میں ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے, سردی لگ رہی ہے, گرمیوں میں ہوٹل یاد آ رہا ہوتا ہے کہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں ہوٹل میں جانا ہے. تو بھائی آپ آئے کس لیے؟ زیارت کے لیے آئے. تو جتنی زیارت آپ کر سکتے ہیں کریں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ پھر آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے قافلے والوں نے یہ نہیں زیارت کروائی وہ نہیں زیارت. تو آپ نکلیں گے تو سامنے زیارت ہے, سامنے بازار ہے, بالکل سامنے 500 میٹرز واکنگ ڈسٹینس ہے. اندر جائیں, اندر 3-4 زیارتیں آپ کو ایک ہی بازار میں مل جائیں گی. ان کی تھوڑی سی خصوصیات آپ کو معلوم ہی ہوگی, مزید تذکر ہو جائے اس کا. کہتے ہیں کہ میں نے الغدیر نامی جو کتاب لکھی اس کے لیے 10,000 کتابوں کو حرف بہ حرف پڑھا, بسم اللہ کے بے سے لے کے تمت کے تے تک, یعنی ختم شد کے دال تک. 10,000 کتابیں الف سے لے کے بے, پہلے صفحے سے آخری صفحے تک. اور اگر تکرار کو مد نظر رکھا جائے, جیسے ایک کتاب آپ نے دو مرتبہ نکال کے دیکھی, 3 مرتبہ نکال کے دیکھی, اگر تکرار کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو 1,00,000 کتابیں میں نے دیکھی ہیں. 1,00,000 کتابیں پڑھی. اب بتائیں آپ کتنا اسٹیمنا تھا, کتنا حافظہ تھا, کتنا حوصلہ تھا اس بندے میں. 40 سال لگے, کسی جگہ لکھا ہے 10, کسی جگہ 20, لیکن 40 سال جو ایک تحقیق ہے. 3 سال انڈیا میں گزارے, ان 3 سالوں میں انہوں نے 17-17 گھنٹے کام کیے 3 سالوں میں. جب وہاں سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا, انڈیا گئے تھے, تاج محل گئے آپ؟ نہیں, تاج محل تو نہیں گئے. کیوں؟ کہ میں تاج محل دیکھنے تھوڑی گیا تھا. تو ہم سب سے پہلے تاج محل جائیں یا ان کی جو نیو دہلی ہے, بمبے ہے, یہ سب جگہیں جا کے گھومیں. یہ بیچارے جس جوتے میں گئے تھے اسی جوتے میں واپس آئے. 3 سال ہم کراچی میں رہ لیں تو 3 جوتے بدل چکے ہوتے ہیں. انڈیا میں رہ کر سفر کر کے اسی جوتے میں, اسی جوتی میں, چپل ہی کہہ لیں, کیا جوتا ہوگا ان کے پاس, اسی میں جو ہے وہ واپس آئے. لیکن بہرحال جو اجر ملا ہے ان کو یقیناً قابل رشک ہے. کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا مولا کی خلافت کو ثابت کرنے کے حوالے سے, دل نہیں بھرا. کہیں گے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا غدیر کا مقام. تو خود گئے مدینے مکے. آپ کو معلوم ہے غدیر کا مقام تو مکے مدینے کا جو بائیفرکیشن ہے, جہاں پہ یہ رستہ ڈیوائڈ ہوتا ہے مکے سے جب واپس آتے ہیں وہاں پر ہے. اور وہاں پہ زیارات تو عام ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے غار سور ہے, غار سور کو چھوڑیں, یہ غار ہرا ہے, جنت البقیع ہے. کس طرح وہاں پہ جو خاک اڑ رہی ہے, کس طرح ویران ہے, بلکہ منع کیا جاتا ہے بدتمیزی سے. اب جب آپ جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جاؤ, نہیں جاؤ, وہاں کیا جاؤ. آپ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ نے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا لیا, ہاذا شرک. میں نے کہا کیوں بھائی ہاذا شرک کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہاذا جو ہے حدید. میں نے کہا ہاذا حجر, حجر اگر یہ لوہا ہے تو یہ مٹے, یہ اینٹ ہے, یہ پتھر ہے, تو اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤں میں کیا, بیت اللہ کو بھی ہاتھ نہ لگاؤں؟ تو اس طرح آپ کو روکا جاتا ہے. تو وہ گئے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. اچھا, ایسے مقامات پہ جانے نہیں دیا جاتا یا روکا جاتا. ہم جب بھی جاتے تھے کسی مقام پر, और वहाँ कोई शुरता खड़ा होता था और वो हमसे कहता था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तब कहते इसका मतलब है यहाँ कुछ है। जहाँ कोई खड़ा हुआ है, जहाँ दो चार लोग खड़े हों डंडे वंडे लेकर कि यहाँ नहीं है कुछ, वो मस्जिद सलमान फारसी थी वहाँ पर जंगे खंदक जहाँ पर हुई थी, उन्होंने यहीं पर कुछ है। तो पहरे लगे हुए ये बेचारे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कहते हैं कि ज़ईफ़ी भी थी, थकन भी थी, इस थकन की वजह से वो बीमार पड़ गए और इतने बीमार पड़े कि वो बीमारी थकन की वजह से बीमारी को बीमारी नहीं बकायदा वो जानलेवा साबित हुई। फ़ौरन उनको तहरान लाया गया, तहरान हॉस्पिटल, और वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। फिर वहाँ से वो नजफ अशरफ जो है मुंतकिल हुए। आप देख लीजिए कि कितना शौक, कितनी जस्तजू के मैं मौला की विलायत को साबित कर दूँ। कहते हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके एक दोस्त, एक आलिम दीन इनके बेटे के पास आए और कहने लगे कि मैंने तुम्हारे वालिद को अपने ख्वाब में देखा है और देखा है कि मौला जो है वो हौज़े कौसर पे लोगों को सैराब कर रहे हैं, और जब तुम्हारे वालिद आए तो मौला ने प्याला ज़मीन पे रख दिया और आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अपने हाथों से सैराब किया। और क्या देखें, दुआ क्या थी, बैयदल्लाहु वजहक कमा बैयदत वजही, कि अल्लाह तुम्हारे चेहरे को इस तरह मुनव्वर करे जिस तरह तुमने मेरे चेहरे को मुनव्वर किया। तो हम यही दुआ करेंगे कि मौला तो बहुत दूर की बात, अगर अल्लामा हुसैन अमीनी के हाथों से हमें हौज़े कौसर मिल जाए। तो ये देखें मकाम मर्तबा है, वही बात कि गैर मासूम की ज़्यारत करने का भी एक लुत्फ़ है, आपको एक हौसला, एक मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना आजकल के दौर में, मोटिवेशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बस जो शमलवला नहीं रहा, पढ़ाई का मामला हो या जॉब का मामला हो या घरेलू कामों का मामला हो, तो आप अपनी मोटिवेशन जो है वो इन ज़्यारत पर जाकर इस्तेमाल करें। 11 नंबर पे बैत इमाम खुमैनी है, और ये वो जगह है कि जहाँ पर बस ये 5 मिनट मुझे दे दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होंगे। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बैत इमाम खुमैनी ये देखें, जैसे हमने बताया था ये जो है मोहल्ला हवैश में है, सुकुल हवैश जो बाज़ार है। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ईरान से इनको जलावतन किया गया तो ये गए तुर्की, तुर्की वालों ने ईरान के प्रेशर में आके उनको कबूल नहीं किया, ये अपने बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी के साथ आ गए नजफ। मुस्तफ़ा खुमैनी इनकी तहरीक को चलाते रहे अंडरग्राउंड, और ये जो है दरसो तदरीस में मसरूफ़ रहे। ये इनके घर का अंदरूनी हिस्सा है, और वहाँ पर शेख मुर्ज़ा अंसारी की बनाई हुई मस्जिद, मस्जिद अंसारी में दर्स देना शुरू कर दिया। जिस ज़माने में शेख अंसारी दिया करते थे, अब इस ज़माने में हुकूमत इस्लामिया पर धड़ाधड़ इन्होंने दर्स दिया। इनके दुरुस्त को तहरीरी शक्ल में, पम्फलेट के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में ढाला गया और ईरान पहुंचाया गया। और देखा जाए नजफ ने बाकायदा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया है इमाम खुमैनी को, बाकायदा तौर पे लोगों के अजहान को तैयार करने के लिए। 12 नंबर मरकज सैयद अब्दुल्ला सब्जवारी, ये भी सुकुल हवैश में आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में ये कहना काफ़ी है कि आयतुल्लाह खोई के बाद एक साल तक मर्जीयत इनके हाथ में रही। 13 नंबर मस्जिद शेख मुर्ज़ा अंसारी, ये भी सुकुल हमेश में, और इसके बारे में कहा जाता है शेख मुर्ज़ा अंसारी जो है यहाँ पर दर्स दिया करते थे, जिसमें बाद में इमाम खुमैनी ने जो है वो दर्स देना शुरू किया। 14 और आखिरी जो स्पॉट है वो है किताब खाना इमाम हसन, जो कि आयतुल्ला बाकर शरीफ ने बनाया था। मुसअद सीरत अहले बैत इनकी किताब है, ये 14 नंबर, ये बिल्कुल आखिर में, ये शारह बनातुल हसन के ऊपर वाक़ है। दीगर ज़्यारत में 3 ज़्यारत अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए शारह बनातुल हसन जो है इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे बिनत हसन, 3 बेटियाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मरकद उनकी पाई जाती है, जो अब दरियाफ्त हुई है। पहले आपको मालूम है कि ख़ुद हरम में जाना मुश्किल था, तो यहाँ पे किस तरह लोग जमा हों, तो ये एक है मरकद आमना बिनते हसन, दूसरी मरकद जहरा बिनते हसन, तीसरी रुकैया बिनते हसन। ये ज़्यारत हमारी नजफ की पैदल ज़्यारत के हवाले से मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगली मरतबा हम वादी सलाम का रुख करेंगे और वहाँ पर मौजूद ज़्यारतों की मरकतों से अपने आप को बहरामंद करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नबी अशरफ की ज़्यारत करने की तौफीक अता फरमा, हमें मासूमीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, इमाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा, اور ہمیں ان کے انصار احباب میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللجن يا صاحب السماء.